ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. درود پڑھیے محمد و آل محمد. سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی سے قبل اپنا وصیت نامہ دست مبارک سے تحریر فرما کر اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو سپرد کیا، اور اس وصیت نامے کے اندر اپنے قیام کا مقصد اور اپنی اس حرکت کا ہدف یوں بیان فرمایا کہ اے لوگو، میں شر پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا، میں فتنہ برپا کرنے کے لیے نہیں جا رہا، میں ظلم و فساد کے لیے نہیں نکل رہا، بلکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اور فرمایا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. امر بالمعروف میرا مقصد اور نہی عن المنکر میرا ہدف ہے. اصلاح امت کی اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ امت کے اندر فساد آ گیا تھا، بگاڑ آ گیا تھا، اور امت کے بگاڑ کی اصلاح کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبعوث کیا اور ائمہ ہدا کو منسوب کیا ہے. جتنا بڑا بگاڑ ہوگا اتنی ہی بڑی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. اگر بگاڑ چھوٹا سا ہو اصلاح بھی چھوٹی سی چاہیے، اگر بگاڑ بہت بڑا آ جائے اس کے لیے اصلاح بھی بڑی چاہیے، اور اس اصلاح کے لیے قدم بھی بڑا اٹھانے کی ضرورت ہے. آج بھی امت مسلمہ کے اندر عزیزان بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. آج جو آپ سنتے ہیں خبریں بہت ناگوار، جیسے ڈیرہ غازی خان میں سنتے ہیں آپ کہ ایک ہی دن کے اندر اور ایک ہی لمحے کے اندر دسیوں مومنین کو شہید کر دیا جاتا ہے اور دسیوں مومنین کو زخمی کر دیا جاتا ہے، یہ در حقیقت ایک گروہ کا کام نہیں ہے بلکہ امت رسول کے اندر بگاڑ کا نتیجہ ہے. اگر یہ بگاڑ رسول اللہ کی قوم میں پیدا نہ ہوتا تو آج یہ ناگوار خبریں سننے کو نہ ملتی. آج پاکستان ہو جس کے اندر ہر روز کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے ظلم کے لیے، ستم کے لیے، اور مظلوم عزاداروں کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی شرق میں ملک کے مشرقی حصے میں، کبھی ملک کے مغربی حصے میں. کسی دن ڈیرہ اسماعیل خان میں کوئی لاش گرتی ہے، کسی دن کوئٹہ میں کوئی لاش گرتی ہے، اور کسی دن ڈیرہ غازی خان کے اندر اس طرح سے مومنین کو جام شہادت پلایا جاتا ہے. یہی وہ دلیلیں تھیں جن کی خاطر سید الشہداء علیہ السلام نے قیام کیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حکومتیں ظالم ہو جائیں تو ظالم حکومتوں کے سائے میں قاتل پلتے ہیں، اور قاتل اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب ایک طرف سے حکومتیں ظالم ہو جائیں اور قومیں ساکت ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں، یہ بہت بڑا بگاڑ ہے حکومتوں کے اندر اور بہت بڑا بگاڑ ہے امتوں کے اندر۔ حکومتوں کو ظلم چھڑانے کے لیے اور ظالم حکومتوں کو نابود کرنے کے لیے اور ساکت امتوں کا سکوت توڑنے کے لیے کربلا کی ضرورت پڑتی ہے، قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، شہادتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اس لیے قیام کیا، فرماتے ہیں کہ امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، یزید جیسا ظالم امت کے بگاڑ کا نتیجہ ہے اور امت کا سکوت بھی امت کا بگاڑ ہے۔ اگر ظالم حکومت باقی رہی تو قاتل بھی باقی رہیں گے، اور جب تک امت ساکت رہی تو اس وقت تک قاتل پیدا ہوتے رہیں گے، دہشت گرد پیدا ہوتے رہیں گے۔ سید الشہداء نے قیام کیا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے قیام سید الشہداء کو ایک تحریک بنا دیا، اور عزاداری تحریک زینبی ہے۔ یہ تحریک اس لیے چلائی گئی ہے تاکہ ظالم حکومتوں کے نتیجے میں قاتل پیدا نہ ہو اور ساکت قوموں کے اندر دہشت گرد پیدا نہ ہو۔ عزیزان، عزاداری کا پیغام یہی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سب سے بڑا منکر ظالموں کا ظلم کرنا اور امتوں کا خاموش رہنا ہے۔ اس منکر کے خلاف قیام کا نام ہی کربلا ہے، اور ان منکرات کے خلاف آواز نکالنے کا نام عزاداری ہے۔ یہ روح عزاداری ہے، یہ روح حرکت حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا ہے، تاکہ زمانے میں جب بھی کوئی یزید آ جائے اور وہ یزید آ کر قاتل اور دہشت گردوں کو حمایت کرے، ان کی سرپرستی کرے اور مظلوموں کا بے گناہ خون گرایا جائے، وہیں پر پیروان حضرت زینب اولیاء پرچم عزا لے کر بلند ہوتے ہیں اور پرچم عباس لے کر بلند ہوتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، باہر آتے ہیں دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ یزیدیت کے خلاف آج بھی پرچم حسین سربلند ہے، اور ساکت قوموں کو اور کوفہ میں خاموش بیٹھے ہوئے لوگوں کو خاموشی ان کی توڑ کر ان کو بازاروں میں ظلم کے خلاف ایک صف بنانے کے لیے آج بھی حضرت زینب کا یہ سلسلہ پاکیزہ موجود ہے۔ عزیزان، یہ دھماکے اور یہ قتل و غارت اور یہ دہشت گردی ہرگز اس سلسلے کو روک نہیں سکتی جس کا آغاز کربلا سے ہوا ہے، جس کا آغاز شہادتوں سے ہوا ہے، جس کا آغاز خون و لہو سے ہوا ہے۔ جب بھی اس راہ میں کوئی لاش گرے گی اس سلسلے میں اور زیادہ شدت آئے گی، اس سلسلے میں اور زیادہ جلا آئے گی، اس کے ہزاروں جوان روڈ پر نکل آئیں گے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہی روح عزاداری ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ امر بالمعروف اصلاح امت کا نظام ہے۔ خداوند تبارک و تعالی نے پیغمبر اکرم کو عظیم کتاب عطا کی، اشرف الانبیاء بنایا، اشرف الخلائق بنایا، اور یہ کام رسول اللہ کے ذمہ لگایا کہ اے رسول، آپ نے سرزمین عرب پر، سرزمین مکہ پر جاہلیت میں گرے ہوئے لوگوں کو جاہلیت سے نکال کر ایک پاکیزہ امت بنانا ہے۔ رسول اللہ نے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں زحمتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ اسی جاہلیت کے جوہلا سے بت پرستی کو چھڑایا، قبیلہ پرستی کو چھڑایا، قوم پرستی کو چھڑایا، جاہلی رسومات سے انہیں نکالا، عورتوں کو زندہ درگور کرنے سے انہیں نجات عطا کی، اور فسق و فجور سے انہیں نکال کر ایک بہت ہی شاہکار امت بنا دیا۔ اس لیے امت بنایا کہ وہ طریقے جنہیں وہ اپنائے ہوئے تھے جاہلیت کے طریقے، وہ امت کے خلاف تھے، اس کے اندر قومیت تھی، اس کے اندر قبیلہ پرستی تھی، اس کے اندر بت پرستی تھی، اس کے اندر سنگ پرستی تھی، اس کے اندر ہر اس چیز کی پوجا ہو رہی تھی جس کی عبادت خدا نے منع کیا ہے، اور تنہا کسی کی اگر عبادت نہیں ہوتی تھی تو اللہ کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ رسول اللہ نے آ کر ان سے سارے بت چھوڑا دیے، وہ مٹی کے بت بنے ہوئے چھوڑا دیے، لکڑی کے بت بنے ہوئے چھوڑا دیے، پتھر کے بنے ہوئے بت چھوڑا دیے، سونے کے بنے ہوئے بت چھوڑا دیے، قومیت کے بت چھوڑا دیے، قبائلیت کے بت چھوڑا دیے، لسانیت کے بت چھوڑا دیے، علاقائیت کے بت چھوڑا دیے، اور سب کو ایک خدا کے سامنے آ کر سجدہ ریز کر دیا اور ایک امت بنا دی. لیکن اس امت کے اندر دوبارہ منکرات پیدا ہوئے، ان منکرات نے آ کر اس امت کو پھر زوال پذیر کیا. ان منکرات کی وجہ سے آج دنیا کے اندر ستم ہو رہا ہے، سوا عرب کے نزدیک مسلمان اس روئے زمین پر آج زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جہاں بھی مسلمان موجود ہیں ان کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے. وہ غزہ کے مسلمان ہوں، یا وہ فلسطین کے مسلمان ہوں، یا وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، وہ پاکستان کے مسلمان ہوں، وہ ڈیرہ و کوئٹہ کے مسلمان ہوں، وہ سرزمین لبنان کے مسلمان ہوں، وہ کسی خطے پر رہنے والے مسلمان ہوں، آج اس وجہ سے ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے چونکہ زمین کے اوپر مسلمانوں کے اندر دوبارہ منکرات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جس امت کے اندر منکرات پیدا ہو جائیں وہ خدا کے دین سے ہٹ جاتی ہے، جس امت کے اندر منکرات پیدا ہو جائیں وہ ظالموں کے سامنے چپ ہو جاتی ہے، جس کے اندر منکرات پیدا ہو جائیں وہ یزیدوں کے سامنے سر جھکا لیتی ہے، جس کے اندر منکرات پیدا ہو جائیں وہ سر جھکا کر خاموش ہو کر اپنے گھروں میں جا بیٹھتی ہے. اس لیے سید الشہداء نے فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں اور جب تک میرا نام رہے گا میں کسی کو گھر کے اندر بیٹھنے نہیں دوں گا، لہذا نام حسین سنتے ہی ساری دنیا باہر آ جائے گی. عزیزان، آج ہم جو مجلس عزا میں بیٹھے ہیں تو ثواب کے لیے نہیں آئے، تبرک کے لیے نہیں آئے، بلکہ نام حسین اس لیے لینے آئے ہیں کہ دنیا کو بتا دیں کہ جب تک اس دنیا کے اندر منکرات رہیں گے یہ سلسلہ عزا حسین باقی رہے گا، اور جب تک سلسلہ عزا حسین رہے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاری رہے گا. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. امر بالمعروف کو خدا نے امت کی حیات کا ذریعہ قرار دیا ہے، امت کی بقا کا ذریعہ قرار دیا ہے. سید الشہداء نے ہی خطبۃ المنا میں فرمایا کہ امر بالمعروف اگر زندہ ہو جائے اسلام زندہ ہو جاتا ہے، اگر امر بالمعروف مر جائے اسلام مر جائے گا، امر بالمعروف اگر زندہ ہو جائے امت زندہ ہو جائے گی، امر بالمعروف اگر مر گیا تو امت مر جائے گی. امر بالمعروف سادہ واز کرنے کو نہیں کہتے، چند چھوٹی چھوٹی باتیں انفرادی طور پر پھیلانے کو ہی نہیں کہتے، فقط چھوٹے بچوں کو نصیحت کرنے کو ہی امر بالمعروف نہیں کہتے، بلکہ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف دیکھو تمہارے زمانے میں کس معروف کو ترک کیا گیا ہے، اس معروف پر لوگوں کو عمل کراؤ، اور جو منکر تمہارے زمانے میں عام ہو گیا ہے اس منکر کو نابود کرو، یہ نہی عن المنکر ہو جائے گا. تو اگر تم اپنے زمانے کے اندر نگاہ کرو، سید الشہداء نے اپنے زمانے پہ نگاہ ڈالی، سب سے بڑا منکر یزید نظر آیا، اس لیے سید الشہداء نے نہی عن المنکر کی یہ بتانے کے لیے کہ نہی عن المنکر کا آغاز کرنا ہے تو یزید کی نابودی سے کرنا ہے، یزیدیت کی مذمت سے کرنا ہے. اگر یزیدیت کے خلاف امتیں کھڑی ہو جائیں کسی ملک کے اندر ظلم نہیں ہوگا، کسی ملک کے اندر ستم نہیں ہوگا. آج جتنی شہادتیں ہوتی ہیں اس وجہ سے ہوتی ہیں عزیزان کہ ہم نے یزیدیت سے سر جھکا لیا ہے، یزیدیت کو کچھ کہتے نہیں ہیں. اگر یزیدیت کا نام بھی لیتے ہیں تو فقط مردہ یزید کو لعنت کرتے ہیں، لیکن حسین نے کسی مردہ یزید کا مقابلہ نہیں کیا، زندہ یزید کا مقابلہ کیا. آج اس ملک کے اندر جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کی جڑ کو ڈھونڈے، اس ظلم و ستم کی جڑ وہ کتا نہیں ہے جو آپ کو کاٹتا ہے، اس ظلم و ستم کی جڑ وہ ہے جس کے ہاتھ میں کتے کی لگام ہے، اس ظلم و ستم کی جڑ وہ درندہ نہیں ہے، اس درندے کو فقط چارہ ڈالتے ہیں، اس درندے کو فقط خون پلاتے ہیں، وہ خونخاری کے لیے درندگی کرتا ہے، اس درندگی کی جڑ وہ لوگ ہیں جنہوں نے درندے پالے ہیں، جنہوں نے دہشت گرد پالے ہیں۔ عزیزان، کہ جب بھی آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جب بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ اپنے درندوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ اپنے درندوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ ظلم کے خلاف بولنے والوں کو جا کر کاٹے، ان کو نوچے کہ شاید وہ ان آوارہ کتوں سے ڈر کے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ راہ کربلا کا راہ ہے، یہ راستہ کربلا کا راستہ ہے، یہ حسین ابن علی کا راستہ ہے، یہ دین حضرت شبیر ہے، اور دین حضرت شبیر یہ کہتا ہے کہ خانقاہوں سے نکل کر آؤ، ان درندوں کو روکنے کے لیے ان کو پالنے والوں کے اوپر لعنت کرو، ان کو پالنے والوں کے گریبانوں کو پکڑو، اگر ان کو پالنے والوں کو نابود کر دیا، یہ درندے خود اس ملک سے بھاگ جائیں گے۔ نالائق حکمرانوں نے صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے چند روزہ اقتدار کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے، اپنی کرسی کے لیے، اپنے چند روزہ عیش و عشرت کے لیے اس امت کو درندوں کے منہ میں پھینک دیا ہے، اس کو بھیڑیوں کے سپرد کر دیا ہے، اس کو دہشت گردوں کے سپرد کر دیا ہے، اور خود سب سے بڑے دہشت گرد کی آغوش میں جا بیٹھے ہیں، اس کی جھولی میں جا بیٹھے ہیں، جس نے پوری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے۔ اگر عراق جل رہا ہے تو اس بڑے درندے کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے، اگر فلسطین جل رہا ہے تو اس شیطان بزرگ کی جلائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے، اگر غزہ میں مظلوم کٹ رہا ہے تو اس ظالم کی بڑکائی ہوئی آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے، اور پاکستان کے ہر شہر میں اگر آگ فتنے کی لگی ہوئی ہے، اور فرقہ واریت کی آگ ہے، اور دہشت گردی عام ہے، تو یہ اسی ملعون طاقت کے نتیجے میں ہے جس نے نام نہاد جنگ دہشت گردی کے خلاف چھیڑ کر دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے، دہشت گردوں کو پال رہا ہے، اور نہتے مظلوموں کے اوپر ان درندوں کو چھوڑ کر اور خود لذت محسوس کر رہا ہے، ان لاشوں کو دیکھ کر خود مستی میں مبتلا ہے، خود رقص کر رہا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کے پیروکاروں کا جواب ان کو یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ شمر و خولی اگرچہ خنجر کاٹنے گلے کاٹنے والے ہیں، اگرچہ شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے، اگرچہ ہرملا کے ہاتھ میں تیر ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ شمر بھی یزید کا پالتو ہے، اور خولی بھی یزید کا پالتو ہے، ہرملا بھی یزید کا پالتو ہے، یہ ہرملا بھی نابود ہوگا جب اصلی یزید نابود ہو جائے گا۔ نالائق حکمرانوں نے تباہ کر دیا۔ عزیزان، آج 1400 سال بعد اگر کلمہ رسول و کلمہ توحید اس زمین کے اوپر باقی ہے تو کربلا کی وجہ سے باقی ہے۔ یزیدیوں کو غلط فہمی ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ چند بے دفاع مظلوموں کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر کے وہ اس راہ کو روک دیں گے۔ اگر یہ راستہ رکنے والا ہوتا تو 1400 سال میں رک گیا ہوتا، 1400 سال میں یہ راستہ بند ہو گیا ہوتا، لیکن اس وقت تعداد بھی تھوڑی تھی، وسائل بھی کم تھے،
امت بھی تھوڑی تھی، اور اس وقت تاریخ کے اندر یہ راستہ نہیں رکا کہ جب اس کو حسینی راہبر بھی میسر نہیں تھے، اس وقت بھی اس امت نے یہ راستہ نہیں چھوڑا۔ تو آج کے یزیدیوں کو تو معلوم ہو جانا چاہیے، آج اس امت کی تعداد بھی کم نہیں ہے، اس امت کے وسائل بھی کم نہیں ہے، اور اس امت کو آج ایک عظیم حسینی راہبر بھی میسر آ گیا ہے جس نے اس امت کو راہ کربلا بتا دیا ہے۔ یہ اگر شیعہ کو راہ کربلا بتا دے تو وہ حزب اللہ بن جاتا ہے، اور سنی کو راہ کربلا بتا دے وہ حماس بن جاتا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ دونوں کو آگ کا کانٹا بن کر اور ان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی بن جاتے ہیں۔ تو یہ فقط دو سرزمینوں پر نہیں بلکہ پوری زمین کے اوپر، اگر سنی ہے تو وہ بھی راہی کربلا ہو جائے گا، اگر شیعہ ہے تو راہی کربلا ہو جائے گا۔
یہ راستہ رکنے والا نہیں ہے۔ آج عاشورائی راہبر اور کربلائی راہبر امت مسلمہ کو اس کا راستہ بتا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، ان نالائق امریکی مہروں پر اور ان نالائق حکمرانوں پر اعتماد نہ کرو، یہ یزیدیت کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ یزیدیت کی آغوش میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان، آپ کو معلوم ہے کہ جب غزہ میں قیامت مچی ہوئی تھی، 1400 لاشیں جب چھلنی ہو چکی تھیں، عورتیں اور بچے جب خون میں نہا رہے تھے، تو عرب کے ذلیل حکمران امریکہ کے مورے اسرائیل کو جا کر شاباش دے رہے تھے، اس کو شہ دے رہے تھے کہ او حماس کو ختم کر دو۔ اگرچہ حماس سنی جماعت ہے لیکن یہ کہہ رہے تھے حماس کو ختم کر دو، اس لیے کہ حماس نے کربلا کا راستہ اپنا لیا ہے، حسین ابن علی کا راستہ اپنا لیا ہے۔ انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم یزیدی مہرے آج کے یزید کی آغوش میں بیٹھ کر اور اس کی گود میں بیٹھ کر حسینیوں کے خلاف سازشوں میں شریک ہو رہے ہو، تو یہ خبردار کرتے ہیں حسینی تمہیں، یہ کربلائی خبردار کرتے ہیں کہ یزید کی گود سے اٹھ کر نکل آؤ، امت کا حصہ بن جاؤ، ورنہ یہ امت یزید سمیت تمہیں نابود کر دے گی۔ نالائکوں کی وجہ سے، ان ذلیلوں کی وجہ سے آج پورا جہان اسلام ذلت کے دن دیکھ رہا ہے، جس کے اندر غیور جوان رہتے ہیں، جس کے اندر غیور مسلمان رہتے ہیں۔ غیرت مند قوموں کو انہوں نے ذلت پہ جا کر ڈال دیا، ذلت کی سرزمین پر جا کر ڈال دیا، ذلت کے راہوں پر لے کر چل رہے ہیں۔ حسین ابن علی عزت کے امام ہیں، حسین ابن علی نے بتا دیا کہ خبردار، اگر تمہارا سارا خاندان بھی ذبح ہو جائے ذلت کے راستوں پہ مت چلنا، اس لیے کہ میں اپنا خاندان لے کر اس لیے باہر آیا ہوں، اپنی عورتیں لے کر اس لیے آیا ہوں، اپنے بیٹے لے کر اس لیے آیا ہوں، اپنے جوان لے کر اس لیے آیا ہوں، اپنا عزیز عباس بھائی لے کر اس لیے آیا ہوں، اس کے بازو قلم کروانے آیا ہوں، اس کی لاش نہر الکمہ کے کنارے گرانے اس لیے آیا ہوں کہ دنیا کو بتا دوں کہ خبردار، جب بھی تمہیں کوئی ذلت کی راہ پر لے کر جانا چاہے اس کی راہ پر نہیں چلنا، بلکہ اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہے جو تمہیں عزت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس طرح سے حیات منت ذلہ کہو کہ جو ذلت کی راہ پہ چل پڑے ہیں ان کے وہ بھی ہوشیار ہو جائیں، جو ذلت میں مسلمانوں کو لے جانا چاہتے ہیں وہ بھی ہوشیار ہو جائیں، اور یہ جوان بھی یہ بھی بیدار ہو جائیں، اور جو پوری دنیا کے مسلمانوں تک بھی یہ آواز پہنچ جائے، دونوں ہاتھ بلند
امر بالمعروف مقصد سید الشہداء اور سب سے بڑا منکر نظام یزید، سب سے بڑا منکر نظام ستم، سب سے بڑا منکر نظام ظلم۔ عزیزان، حسین ابن علی نے مدینہ سے چلنے سے پہلے یزید کے مقرر کردہ گورنر کے دربار اور دفتر میں جا کر اس کو یہ بتایا کہ یزید کون ہے اور حسین کون ہے۔ کہا تم حسین کو خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہو، بیعت تو بہت دور کی بات ہے، حسین اس عظمت کا نام ہے جو یزید کے سامنے چپ بھی گوارا نہیں کرتا، بیعت تو بڑی دور کی بات ہے۔ حسین خاموشی بھی برداشت نہیں کرتا، حسین اس عظمت کا نام ہے، حسین عظمت کی اس چوٹی کا نام ہے، حسین عظمت کے اس ستارے کا نام ہے، حسین عظمت کے اس سورج کا نام ہے کہ جو یزیدیت کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا، جو یزید کے سائے میں زندگی بھی تحمل نہیں کر سکتا۔ وہاں پر بیان فرمایا کہ یہ صرف میں نہیں ہوں جو یزید کے سامنے چپ رہا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھ جیسا اور میرا پیروکار بھی کبھی یزید کے مقابلے میں چپ نہیں رہے گا، مثلی لا یبایل مثلی، مجھ جیسا بھی اس جیسے کے سامنے کبھی نہیں چپ کرے گا۔ تو آج اس جیسا یزید جیسا تو آ گیا، صرف حسین جیسوں کی ضرورت ہے۔ علی پر چلنے والے موجود ہیں، وہ موجود ہیں، وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جب ایک سرزمین پر ظالم داخل ہوتا ہے، ساری دنیا عرب مل کر نصف صدی تک اس ظالم کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی ملک اس کے قبضے میں دے دیتے ہیں، اپنی فوجیں اس کے ہاتھوں اسیر کروا بیٹھتے ہیں، لیکن انہی سرزمینوں کے اوپر جب چند حسین ابن علی کے نام لیوا پیدا ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس ملک بھی نہیں ہے، مملکت بھی نہیں ہے، طیارے بھی نہیں ہے، ٹیک بھی نہیں ہے، کوئی بڑی جنگی مشینری بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، اور اس طاقت کا نام کربلا ہے، اس طاقت کا نام عاشورہ ہے، اس طاقت کا نام حسین ابن علی ہے۔ تو جب رائے حسین ابن علی پر چل نکلتے ہیں، تو وہ شیطانی طاقت کہ جس نے پوری امت مسلمہ کو 50-60 سال سے ذلیل کر رکھا تھا، چند ہزار حسینیوں کے ہاتھوں اسے بھاگنے کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا، ایسے حسینی آج موجود ہیں، ہر سرزمین پر موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس سرزمین پر بھی یہ حسینی اٹھ کر اس مملکت کو اور اس کے نالائق حکمرانوں کو بتا دیں گے کہ جو کام تم 60 سال میں نہیں کر سکے، وہ حسینی 6 دن میں کر کے دکھائیں گے۔ حسینی اسلحے کی مدد سے حق کی جنگ نہیں جیتتے، کربلا کی جنگ تلوار نے نہیں جیتی، خون نے جیتی ہے، کربلا کی جنگ لہو نے جیتی ہے، اور یہ حسینی رہبر نے اور حسین ابن علی کے اس پاک فرزند نے ہمیں بتایا جس کا نام خمینی کبیر تھا، بتایا کہ محرم کس کا نام ہے، عاشورہ کس کا نام ہے، کربلا کس کا نام ہے. فرمایا عاشورہ خون کی کامیابی کا دن ہے اور محرم تلوار کے اوپر خون کی کامیابی کا مہینہ ہے. اور وہ نسل جو محرم میں پلی ہو، وہ نسل جو عاشورہ میں پلی ہو، وہ نسل جو کربلا میں پلی ہو، اس نسل کو معلوم ہے کہ آج بھی خون کی کامیابی کا دن ہے، لہو کی کامیابی کا دن ہے. لہو آج بھی ٹیکنالوجی پر غالب آ جائے گا، لہو آج بھی ان کی جنگی مشینریوں پر غالب آ جائے گا، خون آج بھی ان کی جنگی مشینریوں پر غالب آ جائے گا. یہ گمان کرتے ہیں کہ ان گولیوں سے جو لاشیں گری ہیں یہ مر گئے ہیں، یہ مرے نہیں ہے، بلکہ ایک لاش جب گری ہے تو اس نے اپنی جگہ ہزار حسینی پیدا کیے ہیں، ایک قطرہ خون سے ہزار شہادت کے طلبگار پیدا ہوئے ہیں.
کربلا لہو کی کامیابی کر رہا ہے. کربلا عزیزان، کربلا یہ نہیں بتاتی کہ یزیدیت کو مارو یزیدیت مرتی ہے، کربلا یہ بتاتی ہے کہ یزیدیت کو روکنے کے لیے تمہیں مرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. یزیدیت کا راستہ روکنے کے لیے تمہیں مرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. اس طرح سے مرو جس طرح حسین مرے ہیں، اس طرح سے مرو جس طرح اولاد حسین مری ہے، اس طرح سے مرو جس طرح حسین کا بھائی مرا ہے، اس طرح سے مرو جس طرح انصار حسین مرے ہیں. اس لیے حسین نے انصار طلب کیے، کربلا میں حسین نے انصار طلب کیے. ہم منصور بن گئے عزیزان، راستہ بدل دیا ہم نے. ناصر اس کو کہتے ہیں جو مدد کرنے والا ہو، منصور اس کو کہتے ہیں جس کی مدد کی جائے. ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی جائے. حسین نے کربلا میں یہ نہیں کہا کہ میرا منصور کون ہے، کہ کون ہے جس کی میں مدد کروں، بلکہ حسین نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے. تاکید ہے، کہا گیا، معصوم نے فرمایا، ائمہ نے فرمایا کہ زندگی میں ایک دفعہ ضرور کربلا جانا، کربلا جائے بغیر تمہیں موت نہ آئے. معصوم کا فرمان ہے زندگی میں ایک دفعہ ضرور کربلا جانا، نہ صرف زیارت کے لیے، نہ صرف حسین سے حاجتیں مانگنے کے لیے، نہ فقط حسین سے نصرت مانگنے کے لیے، بلکہ حسین کے استغاثہ پر لبیک کہنے کے لیے، حسین کے ساتھ عہد کرنے کے لیے کہ اے حسین، تو نے عالم غربت میں 10 محرم کو 61 ہجری کو میدان کربلا میں جو صدا استغاثہ بلند کی تھی، تو نے جو ناصر مانگے تھے، اس وقت اگرچہ ایک بیمار خیمے سے نکلا تھا اور تیری نصرت کو آنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اے حسین ہمیں معلوم ہے تو نے وہ نصرت اس لیے نہیں مانگی کہ تیرے لیے کوئی پانی لے کر آئے، اے حسین تو نے وہ نصرت اس لیے نہیں مانگی تیرے بھوکے بچوں کو کوئی راشن لے کر آئے، اے حسین تو نے وہ نصرت اس لیے نہیں مانگی کہ تیرے لاشیں دفنانے والا کوئی آ جائے، اے حسین تو نے وہ نصرت اس لیے مانگی کہ کوئی یزیدیت کے مقابلے کے لیے آ کر میدان میں کھڑا ہو جائے اور یہ کہہ دے اے حسین آپ نے اپنے یزید کے زمانے کا مقابلہ کیا، ہم اپنے یزید کے مقابلے میں
شش گوشہ کو خطاب کر کے بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کے استغاثہ حسین پہ لبیک کہو، لبیک یا حسین، حسین کو لبیک کہتے رہنا، جب تک زندہ ہو حسین کو لبیک کہتے رہنا، جب تک زندہ ہے عمل سے لبیک کہو، جب تک زندہ ہو زبان سے لبیک کہو، جب تک زندہ ہو ہاتھ سے لبیک کہو، جب تک زندہ ہو پاؤں سے لبیک کہو، لیکن جب موت کا وقت آ جائے اپنے خون سے حسین کو لبیک کہو، اپنی شہادت سے حسین کو لبیک کہو، اپنی جان دے کر حسین کو لبیک کہو۔ حسین اسی لبیک کے منتظر ہیں، اور امام یہی فرماتے ہیں کہ جو بھی رائے حسین ابن علی پہ لبیک کہتا ہوا جان دے دے، وہ شہداء کربلا کے ساتھ معشور ہوگا۔ اس وقت حسین ابن علی دشت کربلا میں، دشت نہنوا میں اپنے 72 ساتھیوں کو قربان کر کے عالم غربت میں ندا استغاثہ بلند کیا، حال میں ناصر کی آواز بلند کی، اس وقت کوئی بھی نہیں نکلا۔ لیکن آج ہر سرزمین کے اندر، ہر شہر کے اندر اور ہر گاؤں کے اندر استغاثہ حسین پر لبیک کہنے والے آ گئے ہیں۔ لیکن عزیزان، جیسے میں نے عرض کیا کہ حسین مردہ یزید کے خلاف جنگ کا نام نہیں، حسین زندہ یزید کے خلاف جنگ کا نام ہے۔ مردہ یزیدوں کو لعنت کرنا آسان ہے، زندہ یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا دشوار ہے، لیکن حسینیت اسی دشوار راستے کا نام ہے۔ حسین ابن علی تیروں اور تلواروں کے راستے پہ چلنے کا نام ہے۔ حسین ابن علی نے فرمایا، اس نابکار نے مجھے دو راہے پہ لا کھڑا کیا، ایک طرف تلوار کا راستہ، ایک طرف شمشیر کا راستہ، اور ایک طرف ذلت کا راستہ، لیکن فرمایا میں ذلت کے راستے پر نہیں چلوں گا، میں عزت کے راستے پر چلوں گا۔ عزت کا راستہ شمشیر کا راستہ ہے، میں جانتا ہوں شمشیر کا راستہ ہے، لیکن شمشیریں بھی سن لے، شمشیریں چلانے والے بھی سن لے، کہ جس کے سر میں عزت کا سودا موجود ہو وہ سر کبھی ذلت کے ساتھ جھکتا نہیں ہے، وہ کٹ جاتا ہے جھکتا نہیں ہے، وہ کٹ کے بھی سنا پہ سر بلند بھی رہتا ہے، وہ دفن نہیں ہوتا، وہ جھک نہیں جاتا، وہ سنا پہ چڑھ جائے پھر بھی سر بلند رہتا ہے۔ حسین اسی سر بلندی کا نام ہے۔ حسین کیا فرماتے ہیں، آج میں ندا استغاثہ بلند کر رہا ہوں یزید زمانہ کے خلاف، کوئی بول نہیں رہا، امتوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے زمانے میں کوئی بھی آ کر ندا استغاثہ بلند کرے یزیدیت وقت کے ساتھ، تو کبھی بھی خاموش مت بیٹھنا، اس کی آواز پر لبیک کہنا، اس لیے کہ اس کی آواز نہیں بلکہ میری آواز حسین ابن علی کی آواز ہوگی۔ آج وہی رہبر حسینی دوبارہ یزیدیت زمانہ کے خلاف امت کو پکار رہا ہے، اور اس کی آواز پہ لبیک کہنا لبیک یا حسین ہی ہے۔ تو آج کے حسین زمان کو لبیک کہو، تاکہ حسین ابن علی سمجھ جائے کہ اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میری آواز پر لبیک ضرور کہتے۔
پہ ماتمداری بھی کرنی ہے. ہمارے عزیز نوح خان بھی یہاں موجود ہیں، ان سے بھی تقاضا ہے کہ وہ اپنا کلام لبیک خامنئی آپ کو ضرور سنا کے جائیں کہ لبیک خامنئی لبیک یا حسین ہے، اور یہی آپ کا شعار ہے. کوئی بھی یہ نہ کہے کہ یہ فقط ایک غیر معصوم مجتہد کو لبیک ہے. وہ غیر معصوم ضرور ہے، وہ مجتہد ضرور ہے، لیکن اپنی بات نہیں کرتا، حسین ابن علی کی بات کرتا ہے، راہ حسین ابن علی دکھاتا ہے. اور جو اس کی ندا پہ لبیک کہہ دے وہ یا حزب اللہ بن جاتا ہے یا حماس بن جاتا ہے. اور حزب اللہ و حماس بن جانا صرف زبان کا نعرہ نہیں ہے، حزب اللہ اس اللہ کی طاقت کا نام ہے جس کے ہاتھوں میں یہودیت و صہیونیت کی ذلت موجود ہے، جو آج کل آج کے یزید کی خاک ناک کو خاک میں رگڑ دے اس کا نام حزب اللہ ہے. اور حزب اللہ بتا دیتی ہے کہ یہ راستہ کس نے بتایا، کہا یہ آج کے حسین زمان نے بتایا، یہ ولی فقیہ نے بتایا. اور حماس جب 22 روزہ جنگ میں کامیاب ہو جاتی ہے تو لیڈر حباس کا حماس کا خالد مشعل آ کر سنی ہوتے ہوئے سب سے پہلے رہبر اور حسین زمان کی خدمت میں آتا ہے، آج پر بوسہ دے کر اور مبارکباد کہتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ اے میرے رہبر و قائد، اے میرے رہنما، یہ کامیابی مبارک ہو، آپ کے فرمان کا نتیجہ ہے. نابود کر دیتے ہیں. ہم پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس ملک کے اندر سنی بھی حسین سے محبت کرتا ہے، شیعہ بھی پیروی حسین ابن علی کرتا ہے. فقط ضرورت اس بات کی عزیزان کہ ہم نام حسین کے ساتھ ساتھ راہ حسین کو بھی پہچان لیں. کروڑوں کی تعداد میں اگر نہیں بھی اٹھتے، اگر چند ہزار بھی اٹھ جائیں تو پھر اس زمین پر کسی مظلوم کی لاش مظلومانہ نہیں گرے گی، کوئی دہشت گرد دہشت گردی نہیں کر سکے گا، کوئی امریکہ اور یزید کا چیلا اس ملک کو ذلیل نہیں کر سکے گا، اس امت کو ذلیل نہیں کر سکے گا. اور امید ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے یہ سلسلہ دہشت گردی رک جائے گا. آپ نے جب لبیک کہہ دیا تو لبیک کہہ کر پھر گھروں میں نہیں بیٹھا جاتا، لبیک کہہ کر پھر خاموش نہیں ہوا جاتا. جب لبیک کہہ دیتا ہے تو پھر مرنے تک لبیک ہی کہتا ہے، اس میدان میں حاضر ہے. لبیک حضور کو کہتے ہیں، لبیک آمادگی کو کہتے ہیں. اور جو قوم ایک دفعہ آمادہ ہو کر اعلان حضور کر دے، اس ملک میں یا یزیدی رہ سکتے ہیں یا حسینی رہ سکتے ہیں. حسین نے یہ راہ بنانے کے لیے، یزیدیت کی نابودیت کا راستہ کھولنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں عزیزان، بڑی قربانیاں دیں، اتنی قربانیاں دیں کہ جن کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا. جب قافلہ یسرا ان کی قید کی آزادی کا اعلان ہوا، قید ختم ہوئی، یزید نے حضرت سید ساجدین کو بلا کر یہ کہا کہ سجاد، میں نے سنا ہے کربلا میں آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے، مجھے ذرا نقصان کی تفصیل بتا دو، میں تلافی کرنا چاہتا ہوں. معلوم ہے حسین کے بیٹے علی بن حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا لہین، تجھے کیا معلوم کہ کربلا میں ہمارا کیا لوٹا ہے؟ تو کس کس کی تلافی کر سکتا ہے؟ تو کسی چیز کی تلافی نہیں کر سکتا، تو کسی چیز کی تلافی نہیں کر سکتا. اگر تو نے لوٹانا ہی ہے، بڑا اصرار کیا اس نے کہ ضرور مجھے بتاؤ، میں چاہتا ہوں اس کی تلافی کروں. یزید قتل کر کے معاوضے کا اعلان کرتا ہے تاکہ اپنے گناہ پر پردہ ڈال سکے، تاکہ یہ کہہ سکے کہ ہم نے معاوضے کا اعلان کر دیا ہے. عزیزان، ان شہیدوں کا معاوضہ نہیں لینا ہمیں،
ان شہیدوں کا معاوضہ نہیں لینا. آپ کے شہر کے رہنے والے علامہ اقبال نے آپ کو شہداء کی قدر و منزلت بتائی ہے کہ ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ کہ جن کا مقدم کی قدر و قیمت ہے حرم سے بڑھ کر، کہ خدا نے جن شہیدوں کا مقام کعبہ سے بڑھ کر بنایا ہے تو اہل کلیسا سے ان کی دیت نہ مانگ. سید ساجدین نے کیا فرمایا، ہم تجھ سے دیت نہیں مانگتے، ہم تجھ سے نقصان کی تلافی نہیں مانگتے. کہتے ہیں سجاد کچھ تو بولو میں کچھ دے گوں. کہا سید سجاد نے لہین اگر تو دینا ہی چاہتا ہے تو تیرے لہینوں نے کربلا میں ایک چادر لوٹ لی تھی، تیرے لہینوں نے ایک چادر لوٹ لی تھی، اگر لوٹانا ہی چاہتا ہے تو وہ چادر ہمیں لوٹا دے. یزید تعجب سے پوچھتا ہے کہ میں نے تو سنا تھا کربلا میں تمہارا سب کچھ لوٹ گیا، کربلا میں سارا مال لوٹ گیا، کربلا میں سارا سرمایہ لوٹ گیا، کربلا میں جو کچھ تھا لوٹ گیا. سجاد کچھ بھی نہیں مانگتے، فقط ایک چادر مانگتے ہو، مجھے بتاؤ تو اس چادر کی خصوصیت کیا ہے. سجاد رو کے کہتے ہیں اے لعین، یہ چادر ہماری جدہ زہرا کی نشانی تھی، یہ فاطمہ کی نشانی تھی کہ جب حضرت زہرا چکیاں پیس پیس کے تھک جاتی تھی تو پھر بیٹھ کر چادر بننا شروع کر دیتی. علی پوچھتے زہرا یہ چادر کس لیے بنا رہی ہو، تو کہتی میری بیٹی زینب چھوٹی ہے، جب یہ بڑی ہو جائے گی اس کو چادر کی ضرورت پڑے گی، یہ چادر پہن کر جائے گی تاکہ کسی نامحرم کی آنکھ اس کے اوپر نہ پڑ جائے. تیرے لہینوں نے وہ چادر لوٹ لی، وہ چادر ہمیں لوٹا دے، ہمارے امجدہ کی نشانی ہے. عزیزو تمہیں پتا ہے یہ چادر کیسے لوٹی گئی؟ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے کہ جب لہینوں نے آ کر خیمے لوٹ لیے تو ایک نے کہا ان کے پردے بھی لوٹ لو، ان کی چادریں بھی لوٹ لو، نیزوں سے پردے اتارنے لگے. جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے ایک لہین نیزہ لے کر آیا، میری چادر اتارنے لگا، رو بھی رہا تھا لوٹ بھی رہا تھا. بی بی کہتی ہے میں نے اس سے پوچھا تو روتا بھی ہے لوٹتا بھی ہے؟ کہتا ہے روتا اس لیے ہو کہ آل رسول ہو. بی بی فرماتی ہے لیکن جب تجھے پتا ہے ہم آل رسول ہے تو لوٹتا کیوں ہے؟ کہنے لگا کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا. بی بی فرماتی ہے جب میری چادر لوٹ لی گئی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کا پردہ بنایا اور اپنا چہرہ زانگوں میں لے کر بیٹھ گئی. لوٹ مچی رہی، شور ہوتا رہا، بی بی بیٹھی رہی. فرماتی ہیں جب شور کم ہو گیا میرے کندھے پہ ہاتھ آیا اور آپ آواز میں نے پہچان لی، پھوپھی زینب کہہ رہی تھی فاطمہ بیٹی اٹھ جاؤ لہین چلے گئے. میں نے کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی ہیں میرے سر پہ چادر نہیں ہے، اگر چادر لا دو میں اٹھ جاتی ہوں. بی بی کیا جواب دیتی ہے، فاطمہ چادر لا کے دوں گی، ذرا ایک نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لو. بی بی فرماتی ہے جو میں نے نگاہ اٹھائی پھوپھی کے چہرے پہ ڈالی میری نگاہ پھوپھی کے ننگے سر پہ پڑ گئی. وہ ہاتھ جن سے پردہ بنایا تھا انہیں ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کیا. پھوپھی اماں یہ آپ کی بھی چادر لوٹ کر لے گئے.
ماتم حسین،
سارے جوان آگے تشریف لے کے آ جائیے. ہی یا اللہ
چھاؤ